نحمده ونصلي محمد کے بیان میں اور اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں مسلسل کوشش اور مایوسی کا راستہ اختیار نہ کرے نہ مایوسی اختیار کرے. اگر یہ ہے کہ انسان کام کرتا ہے تو اس میں دیر ضرور لگتی ہے, اسے اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں تھوڑی تاخیر ضرور ہے, لیکن استقامت کے ساتھ, استقامت نام ہے اپنی عمر کی ترکیب کے اعتبار سے استقامت جو ہے وہ باب استفعال ہے, اور باب استفعال کی خاصیت یہ ہے کہ انسان وہ چیز خود نہیں ملتی بلکہ طلب کرنی پڑتی ہے, لینی پڑتی ہے. لہذا استقامت بھی جو ہے وہ در حقیقت اقامت طلب کرنا اور اللہ تعالی کے راستے میں جمنا, یہ استقامت بھی خود حاصل نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا استقامت والا راستہ یہ ہمیں دکھا. آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم, گویا کہ اس کے استقامت کے حصول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ اور استقامت والا راستہ کیسے ملے گا, جن کی جانوں پر اللہ تعالی نے اپنا انعام فرمایا تو استقامت انہی کی صحبت سے ملے گی. اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام میں سے, والصدیقین اہل صدق اور مقام صدیقیت کے حامل اولیاء اللہ, اور والشہداء شہید, اور والصالحین اور وہ نیک لوگ. تو ان لوگوں کی صحبت سے یہ استقامت ملے گی. لہذا قاعدہ یہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے درخت ہے, درخت کو سیدھا رکھنے کے لیے اور مستقیم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک ڈنڈا باندھ دیتے ہیں, اور وہ ڈنڈا لیکن فرمایا کہ قریب باندھتے ہیں. اولا کہا, دیکھو یار خان صاحب یہ ادھر, ان کو بولو تھوڑا ادھر بیٹھے نا. تو ڈنڈے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ڈنڈا ایک تو بالکل قریب باندھتے ہیں, نمبر ایک, اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ پٹی بھی, رسی باندھ دیتے. لیکن ڈنڈے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے. ایک صفت تو یہ کہ خود بھی مضبوط ہو, کہ پتہ چلا کہ آندھی آئی تو سب سے پہلے ڈنڈا ہی اکھڑ گیا. تو نمبر ایک کیا, کہ خود بھی مضبوط ہو, اور نمبر دو یہ کہ مضبوطی کو متعدی کرنا, یعنی مضبوطی کو سپلائی کرنا, فراہم کرنا بھی جانتا ہوں, یعنی جس درخت نے اس کے ساتھ سہارا لیا ہو اس کو بھی مضبوط رکھے. یہ دو صفت ہو گئی. یعنی ایک صفت تو خود اس سے اپنے متعلق ہوئی کہ خود بھی مضبوط رہے. نمبر دو کیا صفت ہوئی؟ نمبر دو صفت یہ ہوئی کہ جس نے اس سے سہارا لیا ہوا ہے, جس نے اس کو اپنی سند بنایا ہے, مسند لے بنایا ہے, یعنی سہارا بنایا ہے, تو اس مسند کو بھی مضبوط رکھے, یعنی جس نے اس سے سہارا لیا اس کو بھی مضبوط رکھے. یہ دو صفات ہو کہ خود بھی قائم رہے اور دوسرے کو بھی قائم رکھے. جیسے تیراک تو ہے لیکن ہر تیراک ڈوبتے ہوئے کو نہیں بچا سکتا. لہذا کیوں؟ کیونکہ تیراک جب ڈوبنے والے کو بچائے گا تو اس کی ڈبل ذمہ داری ہوگی. ایک ذمہ داری تو یہ ہوگی کہ خود بھی نہ ڈوبے, اور نمبر دو وہ ڈوبنے والا اس کو بھی ڈوباتا ہے. لہٰذا وہ ڈوبنے والے کو بھی ڈوبنے سے بچانا ہے. اب کام کیا بچ گیا؟ نمبر ایک تو یہ کہ خود بھی نہ ڈوبے, نمبر دو وہ جو ڈوبنے والا ہے اس کو ڈوبا رہا ہے اس سے بھی نہ ڈوبے, اور نمبر تین یہ کہ ڈوبنے والے کو بھی بچا لے. تین صفات گویا کہ ہو گئی. کیونکہ وہ جو ڈوبنے والا ہے وہ فوراً پکڑتا ہے. اس لیے جو ڈوبنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کے اصول ہے, اس کا اصول کیا ہے کہ اس کے بال سے پکڑ کے اس کو دو تین غوطے زمین پانی کے اندر دیتے ہیں تاکہ وہ اور بے ہوش ہو جائے. تو جب بے ہوش ہو جائے گا ڈھیلا پڑ جائے گا, جب ڈھیلا پڑ جائے گا تو اس کی قوت مزاحمت جو ریزسٹنس ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب وہ ریزسٹنس ختم ہو جائے گی اب اس کو نکال کے لانا آسان ہے, کیونکہ بے ہوش ہو جائے گا تو ہوش ملایا جا سکتا ہے, मरने वाले को तो नहीं बचा सकता, बेहोश वाले को तो होश में लाया जा सकता है, ज्यादा बेहोश हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। इसलिए वाकया लिखा, हजरत वाला ने भी सुनाया कि एक आदमी जो है कश्ती में था, बस हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं डूब जाऊंगा, क्या होगा, कश्ती में सफर हो रहा था, सारे मुसाफिरों को परेशान। अब मल्लाह उसको समझा रहे हैं, अहले अकल उसको समझा रहे हैं, भाई आराम से बैठो, दूसरों को परेशान मत करो और तंग नहीं, पानी है, डूब जाऊंगा तो क्या होगा और ये होगा। आखिर क्या क्या के वो मल्लाह जो गुजरा उसके पास से, तो उसको एक धक्का लगाया पानी में। अब तो उसने चिल्लाना शुरू किया, हाय बचाओ हाय बचाओ। खैर वो गया, छलांग मारी, उसको वापस निकाल के ले आया। अब वो खामोश बैठा पूरे रस्ते एक आवाज नहीं निकाली उसने। ऐसी मुहर्रम की एक मजलिस हो रही थी तो एक साहब बार बार खड़े हो जाते, मस्जिद में आ जाते। अब एक आदमी था वो बड़ा परेशान, उनके पीछे बैठा, उसके साथ दोस्त भी था, उसने कहा ये अजीब तंग कर रहा है, बार बार खड़ा हो जाता है, सारा मजा खराब कर रहा है। उन्होंने कहा अभी बिठा देते हैं इसको। वो जैसे ही खड़ा हुआ, ये भी खड़ा हुआ, उसके काम में कुछ का, वो फौरन बैठ गया। उसने कहा खैरियत तो है, क्या बात है, तुमने क्या कहा? छोड़ यार, बाहर निकले, उसने पूछा क्या कहा? कहा क्या था तुमने? कहा बस मैंने उससे इतना कहा था तुम्हारी पीछे से फटी हुई है। वो चुप कर बैठ गया। ऐसे एक नवाब साहब थे, मुहर्रम की मजलिस हो रही थी, नवाब साहब तो थी को थी बवासीर की बीमारी। अब वो बैठे तो वो मजलिस में बैठे, किसी ज्यादा देर उनसे बैठा जाता नहीं था क्योंकि बवासीर की बीमारी, खून जारी रहता था। वो उठे तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसकी जो खून पर नजर पड़ी, अब शहादत हुसैन का रूह परवर मंजर चल रहा है, उन्होंने खून देखा, उन्होंने कहा खून हुसैन खून हुसैन खून हुसैन, और चाटना और अपने को लगाना शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुकीम आदमी के लिए, मुस्तकीम के लिए जरूरी है, मुस्नद इले उसको बनाना जरूरी है कि जो नंबर एक के खुद मजबूत रहे, नंबर दो ये कि जिस आदमी को इस्तकामत देनी है उसकी तरफ से जो रेजिस्टेंस और उसकी तरफ से जो कोशिश होगी उसको गिराने की, उसको भी मजबूत रखे। लेकिन आप देखें जब डूबता ना वो फौरन यूं पकड़ लेता है, तो उस वक्त कायम रहना दो वक्त, और तीसरा ये कि उस डूबने वाले को और उस गिरने वाले को भी सहारा दे दे। इसलिए इसके तो लादा शेख कामिल के लिए जरूरी है इस्तकामत के अंदर, रस्ते के अंदर, नंबर तो एक तो ये कि वो खुद अपने दीन पर जमा हो, नंबर दो वो आदमी उसके कुछ असरात होते हैं, जैसे कुछ माली असरात होते हैं, कुछ मुआशरती असरात होते हैं, कुछ अखलाकी असरात होते हैं, तो उन मुआशी मुआशरती और अखलाकी असरात को से मरहूब ना हो। नंबर तीन ये कि न खुद ये कि उसके असरात से मरहूब हो, और तीसरी चीज ये कि फिर उसको भी कि जो आदमी दीन से हटा हुआ है और अपने अकाबिर और बुजुर्गों के तरीके से हटा हुआ है, साथ में उसको भी मुस्तकीम रखे, ये चीज है। अब मसलन उरियानी का माहौल है, नंबर एक तो ये कि शेख भी उस उरियानी के माहौल से मुतासिर ना हो। अब दूसरा ये हुआ, अब वो जो मुरीद शागिर्द साथ में है, अब उसकी निगाह पड़ी तो आलम क्या हुआ। वाकई याद आया, खैर मेरे मुर्शिद अमेरिका का सफर था, तो हजरत की जर्मनी फ्लाइट थी फ्रैंकफर्ट, और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो हमारे एक साथी पीर भाई वो हजरत के पास आए, वो गए थे कंफर्मेशन वगैरह और मालूमात लेने के लिए काउंटर पर आए, उनकी हालत अजीब। उन्होंने कहा हजरत बस मैं तो कुछ हो जाएगा, फरमाया क्या बात है? उन्होंने कहा हजरत वो मैं जिस काउंटर पर गया वो लड़की एक तो उड़िया लिबास मटकती की कंप्यूटर तक जाती है, मटकती भी इधर आती और मेरे गाल के करीब अपना गाल करके मुझसे बात करे। वो कहा हजरत या तो मुझसे लिपट जाएगी या मैं उससे लिपट जाऊंगा। तो मेरे मुर्शिद ने उसी वक्त वही शेर हुआ, فرمایا کہ میرا یہ شعر پڑھو، لیکن دیکھنا مت، نظر بچا کے. اینٹی بایوٹک ہے نا کہ جی اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے تو کہتے کہ دیکھو خبردار کباب نہ کھانا، پیٹ خراب ہے گولی تو کھاؤ کباب نہ کھانا. تو اس وقت حضرت کا شعر ہوا فرینکفرٹ کا، فرمایا کہ کہو آگے سے موت پیچھے سے گو، آگے سے موت پیچھے سے گو، اے میر جلدی سے کر آخ تھو. فرمایا تھوڑا سا تھوک بھی دینا. تو وہ گئے اور یہ فرمایا لیکن نظر بچانا، نظر ڈالو گے تو چونکہ لعنت آ جائے گی تو رحمت چلی جائے گی. تھوڑی دیر میں آئے کام وام کر کے، اب ان کے چہرے پر سکون. اب لفٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں تو مرد عورت کچھ بھی چلے، تو حضرت والا نظر نیچی کر کے اپنے تو آواز آئی کہ تھو 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 تھو. تو ہمارے پیر بھائی سنانے لگے کہ دیکھا تو میں نے وہ صاحب ان کے آگے کوئی لڑکی کھڑی ہوئی اور وہ اوپر منہ کر کے پڑ رہے تھو 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 تھو. اب اگر مان لو اب شیخ کی یہاں کیا ضرورت ہے، اب شیخ کو ایک تو اس ماحول سے اور یعنی کے ماحول سے خود متاثر نہ ہو، نمبر ایک صفت. نمبر دو یہ کہ مرید نے آ کر کہا کہ حضرت ایسے ننگی لڑکی ہے اور وہ تو میرے اوپر چڑھنے کو آ رہی ہے. شیخ نے کہا ارے ظالم تو مرید ہے، شیخ کا پہلا حق ہے. شرم نہیں آتی شیخ کی طرف بھیج دے اس کو، میرا پہلا حق ہے، تم مجھے اڑائے گا. تو کیا ہوا کہ وہ اس ماحول سے وہ بھی متاثر اگر ہو گیا تو گویا کہ پھر وہ شیخ نہیں رہا. جس کی میخ استقامت سے ہٹ جائے پھر وہ شیخ کا رہا ہے نا، کیل کو کہتے ہیں نا میخ، یعنی جس کی شیخ خور استقامت سے ہٹ جائے وہ میخ نہ رہا. دیکھیں نا وہ میخے لگاتے ہیں نا باربیکیو کے لیے، تو اگر جس میخ پر گوشت لگایا اگر آگ سے وہی پگھل گئی کیا بچا، اگر وہی میخ آگ سے پگھل گئی تو وہ اگلے کو کیا پکائے گی. پتہ یہ چلا اس آگ کی حدت کو اور اس آگ کی شدت کو ضروری ہے وہ برداشت کر سکے. لہذا اسی طریقے سے شیخ وہ جو متاثر مرید جو ہے چونکہ متاثر ہو جاتا ہے، مرید متاثر ہو جاتا ہے ماحول سے حالات سے. اب شیخ کی استقامت کا یہ حال ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ متاثر نہ ہو لیکن مؤثر ہونا چاہیے. متاثر ہے کہ تاثر لے لینا، اثر لے لینا، اور مؤثر یہ کہ اپنا اثر دینا. لہذا صفت شیخ یہ ہوئی کہ ماحول سے متاثر نہ ہو، اور پھر جو آدمی متاثر ہے اس سے بھی اثر نہ لے، اور پھر اس پر اب اس اللہ تعالی کی محبت اور تعلق مع اللہ اتنا غالب ہو کہ اثر لینے کے بجائے اس عریانی کا، اس غیر اللہ کا اثر لینے کے بجائے اپنے تعلق مع اللہ کا اثر اس کے اندر منتقل کرے. یہ ہے استقامت. اس لیے استقامت کے حصول کے لیے ایک تو یہ نمبر یہ کہ جو اہل مستقیم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اہل مستقیم لوگ ہیں. اور استقامت اس لیے میرے مرشد نے فرمایا استقامت کا امتحان خوش قامت سے ہوگا. اس اور کیسی خوش قامت ہو اس پر حضرت کا شعر سنیے. فرمایا کہ دیکھو میں نے رومانٹک شعر کہا ہے، حضرت کا شعر سنیے. کیا فرمایا کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، کیسا شعر ہے، رومانٹک ہے نا، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. کہتے نا کیا قیامت ہے بھائی، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، یہ تو شعر. فرمایا اس سے پتا چلا کہ ملا بھی رومانٹک جانتا ہے. لیکن اس رومانٹک کا اگلے مصرے میں حضرت والا نے اینٹی بایوٹک بھی دے دیا، رومانٹک کا اینٹی بایوٹک، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. ٹھیک ہے قیامت تو ہے لیکن اب عالم کیا ہوگا، اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے، یعنی جس نے اس کو نظر ڈالا، ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی، डालकर उन पर निगाहे शौक को जान आफत में न डाली जाएगी। यानी जिसने इन लैलाओं को देखा, इन हसीनों की को नजरबाजी की, तो उनका जो गैरुल्ला, उनकी जो लानत है उसके अंदर भी मुंतकिल हो जाएगी। इसलिए फरमाया कि इस्तकामत का इम्तिहान, मेरा मुर्शिद फरमाते कि इस्तकामत का इम्तिहान कैसे होगा, खुशकामत से। वो आप पता चलेगा कि इसको इस्तकामत हासिल है कि नहीं। तो लादा जो अहले मुस्तकीम लोग हैं, अहले मुस्तकीम लोगों की सोबत में बैठने से इस्तकामत नसीब होती है, नंबर एक। और नंबर दूसरा काम क्या करना है कि ये दुआ का पढ़ने का एहतमाम करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये दुआ इस्तकामत दिलाने वाली दुआ है, न सिर्फ ये इस्तकामत दिलाती है बल्कि खात्मा ईमान पर भी अता करती है इस दुआ। लगा इस दुआ को पढ़ने का भी मामूल बनाए। नंबर एक काम तो ये कि सोबत अहलुल्लाह इख्तियार करें, और जाहिर बात है कि उस दरख्त को जिसको पट्टी बांधी हुई है उसके लिए है कि मुझे रस्सी से खूंटे से क्यों बांध के रखा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, रस्सी से खूंटे से इसलिए बांध के रखा जाता है कि उसकी वजह से दरख्त के अंदर मजबूती पैदा होती है और वो सीधा रहता है, और माहौल के और मौसम के असरात से, आंधी और तूफान वगैरह से, फिर वो मुतासिर नहीं होता। लिहाजा अगर वो उस रस्सी को, उस मजबूती को बर्दाश्त कर ले, नतीजा ये होगा न सिर्फ ये खुद मजबूत हो जाएगा बल्कि अब इस दरख्त की शाखों को काट कर दूसरे दरख्तों को सहारा देने का जरिया बनाया जाएगा। लिहाजा उसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो सख्तियां हैं, वो जो शेख की मजबूतियां हैं, शेख के जो मामूलात के अंदर या किसी चीज के अंदर वो जो दारोगीर और पकड़ है, उसको बर्दाश्त करना, ये मुरीद की मजबूती के लिए होती है, उसके ताल्लुक तो अल्लाह, उसके ईमान और रूहानी कुव्वत की मजबूती के लिए होती है, बस उस चीज को बर्दाश्त करना। जब उस चीज को ये बर्दाश्त कर जाएगा तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि न सिर्फ ये कि खुद मुस्तकीम होगा बल्कि अल्लाह ताला के लिए क्या अजब है कि इसी को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाकर इसकी सोबत से दूसरों को इस्तकामत की दौलत अता फरमा। लिहाजा एक काम तो क्या करे, अहले मुस्तकीम की सोबत में बैठे, और नंबर दूसरा काम ये करे कि इस दुआ को पढ़ने का मामूल बनाए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तीसरे पारे के अंदर मशहूर दुआ है, अक्सर को याद होती है, कि हमारे रब्बा हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने दीजिए। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि ला तुज़िग़ पर ला दाखिल करना उसके इस बात पर दलालत करता है, यानी हमारे दिलों के अंदर इस बात की खासियत है कि हमारा दिल टेढ़े हो सकते हैं। कजी लादा इंसान देखिए, कभी इबादत करते करते, कभी ताल्लुक माल्ला होते थे, कैसे एकदम पटरी से उतरता है, एकदम से उतरता है, यानी यहां तक कि शेख से ताल्लुक होते थे, एकदम से पटरी से उतरता है। अल्लाह फरमाया कि उसके लिए है बस, इसलिए अपने दिल पर भरोसा न करें। ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारा दिल के अंदर खसूसियत है, बाद इज़ हदैतना, जबकि आपने हिदायत अता फरमाई, अपना ताल्लुक इबादत का ज़ौक शौक सुन्नत पर अमल गुनाह से बचना, ये आपने नेमत अता फरमाई, वह हब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपनी तरफ से वो खास रहमत दे दीजिए कि जिस जो रहमत हमें आपके रस्ते के अंदर मुस्तकीम रखे, जिस रहमत की बरकत से हम आपके रस्ते में आगे बढ़े, वो खास रहमत अता फरमा, इन्नका अंतल वहाब, कि आप ही तो हिबा फरमाने वाले हैं, यानी ये नेमत हिबा उस मुफ्त की चीज को कहते हैं मजानन, कि जिसके एवज में कोई चीज ना ली जाए और अता कर दी जाए, वो हिबा कहलाती है। लिहाजा पता ही चला कि अल्लाह ताला जो रहमत है, जिसका हासिल यह है कि आखिर में जन्नत उसको अता होगी, तो इस जन्नत इतनी बड़ी नेमत मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी इबादत या हमारी कोशिशों से नहीं बल्कि महज अल्लाह ताला की रहमत से मिलेगी। इसलिए इस दुआ को एहतमाम करें, ये दो चीजें तो क्या उसको इस्तकामत की दौलत अल्लाह ताला के करम से नसीब हो जाएगी। तो इस्तकामत कैसे दुआ की इस्तकामत, तो इस्तकामत बेशक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कायदा यह है कि दुनिया में कोई चीज हासिल की जाती है उसकी तदबीर भी होती है। लिहाजा अगर सब दुआ कराना काफी नहीं है, इंसान उसकी तदबीर और कोशिश भी करता है,
لہذا استقامت کے لیے صرف دعا کرانا کافی نہیں بلکہ اس کی تدبیر بھی ہے. تدبیر کیا ہے؟ ایک تو اس دعا کو پڑھا کرے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور دوسرا کام یہ اہل استقامت کی صحبتوں میں بیٹھے اور اہل استقامت کی صحبت اختیار کرے اور ان کی صحبتوں سے تعلق مع اللہ کی دولت یعنی صحبت کا شیخ کی صحبت کا اہتمام کرے. اب دیکھیں نا ایک ہے اور کھوٹا مضبوط کھویا کہ شیخ کی صحبت سے کہ اپنا کھوٹا مضبوط باندھ کر یعنی ایسا تعلق ہو اور وہ قربت اس کے لیے نہایت ضروری ہے. اور یہ کہ جب تک خود اس کو پتا چلے گا کہ اندازہ ہوگا اب درخت سے کھول دو تو درخت فوراً ٹیڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ خود پتا چل جائے جہاں موسمی اثرات ہے فوراً ہلنا جلنا شروع کر دیا تو خود اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو مجھ کو کتنی ضرورت ہے. جب ضرورت ہے تو دوبارہ اس چیز پر قائم ہو جائے کہ انسان ہے کبھی اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو ہوتا ہے کہ میں بھی اب کچھ ہو گیا اب مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے. مرید پر اور سالک پر یہ کیفیت بار بار آتی ہے. لہذا ایک کیفیت سالک پر یہ بھی آتی ہے وہ جو قبض کی کیفیت ہوتی ہے. وہ قبض کی کیفیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جیسے ایک روحانی قبض اس طرح ہوتا ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس میں دھوکہ دے رہا ہوں. لہذا اس کیفیت کا یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ کیفیت اس طرح آتی ہے اور بعض مرتبہ کیفیت اس طرح آتی ہے کہ شیخ سے تعلق کے اندر بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایسا ہوتا ہے. یہ بھی ایک قبض کی خاص کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کا علاج یہی ہے کہ انسان شیخ سے تعلق مضبوط رکھے. اور اس لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 111 مرتبہ اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے روئے گائے کہ میری اس کیفیت کو بھی اپنے کرم سے دور فرما دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک دوسری ضروری چیز کی طرف توجہ دلانا کی ضرورت تھی کہ کئی برسوں سے یعنی گزشتہ 4-5 برسوں سے یہ معمول ہو گیا محرم شروع ہوتا ہے تو اب ہمارے یہاں یہ ایس ایم ایس چلے موبائل آئے تو ایس ایم ایس چلے تو اب سال نو مبارک اور نیا سال مبارک اور محرم کا سال مبارک. اور پہلے اس چیز کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. حقیقت یہ تھی کہ محرم آتا تھا کوئی مبارکباد نہیں کچھ نہیں. اسلاف میں بھی یہ طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے ایک دفعہ محرم آیا اور کتنا چلو آپ سال جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس میں ہوا کہ بھائی کب سے سال شروع ہونا چاہیے محرم سے شروع کیا. اس کے بعد اسلاف کسی ایک مثال نہیں ملتی کہ جب نیا سال شروع ہو تو اس کی مبارکباد. یہاں تک کہ انگریزوں کا بھی یہ رواج نہیں تھا کہ جب نیا سال جنوری سے ان کا شروع ہو تو انگریزوں کا بھی یہ رواج نہیں تھا کہ اس سال کے نیو ایئر منایا جائے. یہ بھی گزشتہ 100-150 برسوں سے ان کے یہاں یہ کام شروع ہوا کہ انہوں نے اس کو منانا شروع کیا. بہرحال توجہ یہ دلانی تھی کہ اب ایک اور پھر چلو ایک عام مسلمان ہی کرے ایسے لوگ جن کا تعلق بزرگ کے ساتھ ہو علماء کے ساتھ تعلق ہو اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا ہو دینداری کے لاتی ہو اگر وہ اس کام کی طرف توجہ کرے یعنی وہ چیز جو کہ اسلاف میں نہیں تھی اب اس کو اتنا اہتمام کر لیا جائے کہ اس کو گویا کہ دین کا حصہ سمجھ لینا یہ چیز بدعت کہلاتی ہے. لہٰذا اب یہ بدعت اتنی عروج پڑ گئی ہے اچھے اچھے دیندار لوگ مدرسے کا طالب علم تبلیغ میں جانے والے خانقاہوں میں آنے والے دینداری کا ذرہ برابر بھی ہے وہ دیندار تو ہمارے تو جس کی داڑھی نکل آئی وہ تو دیندار کہلاتا ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ اس کے بھی مبارک ہو نیا سال مبارک. اس سے بھی اعتراض لازم ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یعنی نیا سال کی خوشخبری تو اس بات پر منائی جائے کہ سمجھ میں آتا ہو کہ ہم نے بڑا کوئی کمال کیا کہ اگر دیکھا جائے پچھلے برس ہم نے کوئی کمال کیا اس کمال کو کیا جائے تو کہے جی مبارک ہو نیا سال آیا. تو اس لحاظ سے انہیں مبارک ہوتی کہ اب نیا سال آیا ہم دوبارہ کمر کس کے اللہ کے رستے میں اور آگے بڑھیں گے یا دین میں اور ترقی کریں گے. لیکن عالم یہ ہے تو ابھی تو ہمیں پچھلے سال رونے سے فرصت نہیں ہے کہ ہمارا کن غفلتوں میں کن معصیت کے اندر کن دینی کمیوں کے اندر جو دن گزر گئے اس پر رونے کی ضرورت ہے کہ اگلے سال کو ہم ہوں. اور پھر کتنی عجیب بات ہے کہ ہر وقت جو آ رہا ہے وہ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے. جو اگلا وقت آ رہا ہے وہ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے. تو گویا کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے ہماری عمل اور اتباع سنت اتباع شریعت پر کرنے کے ایام تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. لہذا میرے پیارے دوستو کئی قباحتیں اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ موبائل کمپنی والے کو تو مزے آ جاتے ہیں. کسی نے ایک بھیجا بس سب اپنے جتنے کانٹیکٹ جتنے نمبر ہے ٹیلی فون پر سب کو بھیج دیا. اسی طرح یہ چلاتے ہیں ان کے تو مزے آ گئے. لہٰذا اس چیز سے احتراز لازم ہے اور اس چیز سے بچنا یہ نہایت ضروری ہے. اور ایک عقیدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یاد رکھنا ضروری ہے. یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے, محرم کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے نہیں ہے, یہ تو شروع سے اس کی فضیلت ہے. دادا جو روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا محرم کا, ترغیب دی, لہٰذا اس فضیلت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. اب عقیدہ کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق پر تھے, اور آئیے آگے آئیے تو بات یہ چل رہی تھی کہ محرم کے ایام آتے ہیں تو ہم لوگ اپنے بحث کو اور اپنے اوقات کو, چونکہ محرم کا اثر ہے, ایک خاص فرقہ ہے, اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں شب و روز دن و رات, یعنی ابھی محرم شروع ہوتا نہیں ہے تو اس سے پہلے سے ہماری ایجنسیاں, ہمارے حکومت کی جو ایجنسی ہے وہ خود حرکت میں آ جاتی ہے کہ سیکورٹی پلان بنانا محفوظ کیسے, کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے, یہ خود ایک نحوست ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو محرم کے معنی محترم کیا, فرمایا کہ اس لیے مسلمانوں کا سال بھی محرم سے شروع ہوتا ہے, معنی محترم کے. لیکن کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ نیا سال آتے ہی عالم کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے فکر ہو جاتی کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے, یہ دس دن خیریت سے گزر گئے. یعنی کتنی عجیب بات ہے, نیا سال آیا, محرم کا مہینہ مبارک مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے, لیکن اس اعتبار سے نہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اعتبار سے نہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, نواز ہے, رسول ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, بڑی نعمت, لیکن یہ فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے, پرانی فضیلت. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جو یزید سے معاملہ ہے اس کے بارے میں بات تبصرے شروع ہو جاتے ہیں, یہ ٹی وی پر بھی چلتے ہیں, تو اب اس میں بعض طبقے ایسے ہوتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وار کرتے ہیں کہ وہ دیکھو خلافت یا حکومت کے لیے وہ چل پڑے تھے. تو یاد رکھنا ہے, مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت, اور اہل سنت والجماعت سے مراد گرین پگڑی یا گرین چینل نہیں ہے, بلکہ اہل سنت والجماعت سے مراد یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اسلاف کے طریقے پر ہو, اس سے اہل سنت اول جماعت سے مراد صحابہ, تابعین اور تبع تابعین, یہ مراد ہے, اس سے یہ مراد ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کے شاگردوں کے طریقے پر ہو وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. لہذا اہل سنت والجماعت اور جمہور اور صلحائے امت کا عقیدہ اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر تھے, مختصر بات, حق پر تھے. رہی بات اگر وہ حق پر تھے تو پھر چلو ہم یزید کو برا بھلا کہیں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمائے کہ یزید کو وہ برا بھلا کہے, وہ آدمی یزید کو برا بھلا کہے کہ جس کو اپنی آخرت کا اور اپنی جنت کا یقین ہو, میں جنت میں جاؤں گا, میں جنتی ہوں. فرمایا کہ جب تمہیں اپنا نہیں پتا تو دوسرے کی تکفیر کر کے, دوسرے کی برائی بیان کر کے, یا دوسرے کو کچھ برا بھلا کہہ کر تمہیں کیا مل جائے گا. لہذا اس لیے بس سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اپنا وقت ان چیز پر برباد نہ کریں, اس چیز کا کوئی حاصل نہیں ہے, اس بحث کا اور اس تبصرے کا کچھ حاصل نہیں ہے, یہاں تک کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا, قیامت کے دن ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. کتنی عجیب, یعنی جو پوچھنے کی چیز ہے ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا. لہذا سیدھی سیدھی بات, آسان اس کا حل کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے, یہ اجماع ہے, یعنی امت کا اس پر اجماع ہے, اور اجماع سے مراد ہوتی ہے خواص امت, خواص امت سے مراد وہ اہل علم بھی وہ مراد ہوتے ہیں جو اہل تقویٰ ہو, ہر عالم مراد نہیں ہوتی, خواص امت میں بھی ہر عالم مراد نہیں ہوتے, بلکہ وہ عالم مراد ہوتے ہیں جو تقویٰ پر قائم ہو. لہذا اہل جمہور اور اجماع اس بات پر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے,
یہ آسان. اور نمبر دو بات ہے یزید کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں، نہ اچھا نہ برا، بس خاموش، بس وہ جانے اور جانے، بس ہمارا یہ عقیدہ، بس اتنا دل میں یہ عقیدہ کافی ہے، بس باقی زبان کو ہلانے کی ضرورت نہیں. ہاں کرنے کی کام کیا ہے؟ کرنے کی کام یہ ہے کہ محرم عبادت کے دن نہیں ہے خود مستقل، زیادہ ہو جیسے 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا حکم ہے، اس کام کو کریں. اور نمبر دو بات یہ کہ محرم کا روزہ، جی آپ پہلے روزہ یہ فرض تھا، اس روزے کو رکھنے کا اہتمام کرے، گزشتہ زمانے سے یہ روزہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 10 کا روزہ رکھنا ہے تو یا تو 9 کا ساتھ رکھے یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھے. اور یہ فارمولا صرف محرم کے لیے، باقی پورے سال کے لیے نہیں، یہ فارمولا صرف محرم کے لیے، آگے یا پیچھے، آگے پیچھے نہیں، آگے یا پیچھے روزہ ملایا جاتا ہے، یہ فارمولا صرف اور صرف محرم کے لیے، باقی پورے سال کے لیے نہیں. دادا کرنے کا ہے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اور پھر اچھے اچھے بھلے دیندار لوگوں کو دیکھا کالے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے ہیں. ایک چودھری صاحب جو ہے، جو رافضی فرقے سے جن کا تعلق تھا، محرم کے دن سفید کپڑے پہن کے گھومے. اچھا صاحب کی گل ہے، تو کالے کپڑے نہیں پہن، ضرورت ہی نہیں کالے کپڑے پہننے کی، دل کالا ہونا چاہیے. کپڑے کالے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کالا ہونا چاہیے. اس لیے اچھے اچھے دیندار ہیں، یعنی اتنا میڈیا کا اثر اور ہمارے ذہن، چونکہ صحبت علماء، صحبت اہل اللہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا اثر ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسی اثر میں رنگ جاتے ہیں. دادا جی محرم آئے اور کالے کپڑے پہن رہے یہودیوں کا، یعنی کتنی عجیب انداز ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور روتے ہوئے آئے، یعنی ایسا ڈراما. یہی کام ان لوگوں کا ہے کہ خود ہی شہید کروایا، پھر اس کے بعد روتے ہوئے پہنچ گئے. دادا ایسا قسمت میں اللہ نے لکھا، آج تک روتے ہوئے آ رہے ہیں، آج تک رونے کا ڈرامہ ان کا چل رہا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، یہ کالے کپڑے سے احتراز، اور دوسری چیز یہ بھی عرض کی تھی کہ نئے سال کی مبارکباد، یہ آج سے 4-5 برس پہلے، اس سے پہلے کوئی اس کا نظر بھی نہیں آتا تھا، اب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو. اور عرض کر دیا کہ نئے سال کی خوشی تو وہ منائے کہ جو پچھلے سال کو دیکھے. ٹھیک ہے نا جی، پچھلے سال کمپنی ہے، پروفٹ ہوا، ماشاء اللہ خوب کمایا، تو کہا جی نیا سال آئے ہم اور محنت کریں گے. تو اگر ہم پچھلے سال اپنے دین کو دیکھیں، اپنے اخلاقیات کو دیکھیں، اپنے دینی معاملات کو، اپنے معاشرت کو، یعنی عبادت اور توحید اور اخلاق وغیرہ، ان دین کو دیکھیں کہ جی دین میں ہم نے بڑا کمایا، تو خوشی کی بات یہ ہو سکتی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے محنت کی، اگلے سال اس سے زیادہ محنت کریں گے، تو یہ بات خوشی کی ہو سکتی تھی کہ اس چیز کا اہتمام رکھتے ہوئے تو کریں. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ برس کے اوپر نظر رکھیں تو اگلا برس تو سب رونے میں گزرنا چاہیے کہ اللہ اس کی تلافی ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اور اپنی دینی اور اخلاقی پستیوں پر ہم سب رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور پھر عجیب بات یہ کہ یہ زندگی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس زندگی کی قدر کی ضرورت ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں، گویا کہ عبادت اور اللہ کی فرما برداری کے ایام میں کمی آ رہی ہے، اور ہم اس پر مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں. لہٰذا اس چیز سے احتراز نہایت ضروری ہے، اس سے بچنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ خود پیغامات کسی نے بھیج دیا تو اب اس کو کیا کرتے ہیں، پورے اپنے موبائل پر سب کو بھیجے جا رہے ہیں، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، اور سال نو مبارک، سال نو مبارک. یعنی ایسی بیوی ملے جس کے 9 بھائی ہیں، تب اس کو کہا جائے سال نو مبارک، وہ ہے اس قابل. تو بہرحال یہ محرم سے متعلق چند چیزیں تھیں، اللہ اور بھی ہے، پوچھ پوچھ کے کرتا رہے. اسی طرح سے وہ حلیم کا پکانا، اور یعنی کتنی عجیب بات یہ کہ عبادت کے اگلے دن روزہ رکھنا تھا، اب روزہ کیا رکھتے ہیں، حلیم پکانے میں تو رات گزار دی اور سارا دن حلیم کھانے میں گزر گیا، اور حلیم اور کھیر کھا رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے. اور پھر اسی طرح سے رہی سبیل کی بات، اس مروجہ سبیل کے لیے چندہ دینا درست نہیں ہے. رہی بات سبیل کی بات، جی پانی پلا رہے ثواب کا کام ہے، تو ثواب کا کام کیا سب 10 دنوں کے لیے مخصوص ہے؟ آپ ایسی سبیل بنائیں سارا سال جاری کیجیے اس کو، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ اتنا عبادت ہے پانی پلانا کہ غلام آزاد کرنے کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے، اور بہت اجر ہے پانی پلانا، مستقل ایک اجر ہے، تو کیوں نہیں اس کو جاری کرتے؟ تو وہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ پورا سال، پورا برس اس کا اہتمام ہو. अगर कोई और फिर मुहर्रम गुजर गया कोई प्यासा है पानी पिला दो, कहा नहीं अगले साल आना मुहर्रम में हम पानी पिलाते हैं, उसके बाद पानी नहीं पिलाते हम। तो ये मुस्तकिल एक अजर और सवाब का जरिया है, लिहाजा अगर उसको करे जारी करे बेशक। चलो भाई इरादा किया एक टंकी बनवा दी या कहीं टंकी रखवा दी, कहीं मुसाफिर हैं कहीं पर या कहीं मदारिस हैं कहीं मस्जिद है वहां पर अपनी टंकी रखवा दी कि जब जी आएंगे लोग पानी पियेंगे गर्मी है तो फिर वहां इसका अहतमाम तो सवाब और फजीलत की चीज है। लेकिन 10 दिनों के लिए होता क्या है, होता ये कि चंदा जमा करके वो अपनी जेब में रखते हैं, थोड़ा सा कपड़ा छपड़ा लगाया और प्लास्टिक के चंद गिलास खरीदे बाकी अपनी जेब में और उसमें पानी, अब फिर लोग पानी भी खुद दे देते हैं शरबत भी खुद दे देते हैं, दूध वाले से जाकर दूध ले लिया और शरबत वाले से दुकानदार शरबत मांग लिया, जो चंदे का पैसा मिला वो जेब के अंदर, यानी गोया के ये भी एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया बनाया है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए और सही अपने असलाफ अपने औलिया अल्लाह अपने बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने